إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا.
بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں تاکیدی حکم دیتے ہیں کہ امانت والوں کی امانتیں انہیں پہنچاؤ اور جب لوگوں کا فیصلہ کرو تو عدل و انصاف سے فیصلہ کرو. یقیناً وہ بہتر چیز ہے جس کی نصیحت تمہیں اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ سنتے ہیں دیکھتے ہیں. سامعین اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجئے. امانت کی قسمیں اور ادائیگی امانت کی تاکید. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو تیرے ساتھ امانت داری کا برتاؤ کرے تو اس کی امانت ادا کر اور جو تیرے ساتھ خیانت کرے تو اس کی خیانت مت کر. لیکن یہ روایت ضعیف ہے. آیت کے الفاظ عام ہیں اللہ تعالیٰ عز و جل کے کل حقوق کی ادائیگی کو بھی شامل ہیں جیسے روزہ، نماز، زکوٰۃ، کفارہ، نذر وغیرہ، اور بندوں کے آپس کے کل حقوق کو بھی شامل ہیں جیسے امانت دی ہوئی چیزیں وغیرہ. بس جس حق کو جو ادا نہ کرے گا اس کی پکڑ قیامت کے دن ہوگی. صحیح مسلم، ترمذی وغیرہ میں ہے. رسول اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہر حق دار کا حق اسے دلوایا جائے گا، یہاں تک کہ بے سینگ والی بکری کو اگر سینگ والی بکری نے مارا ہے تو اس کا بدلہ بھی دلوایا جائے گا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شہادت کی وجہ سے تمام گناہ مٹ جاتے ہیں مگر امانت نہیں مٹتی. گو کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہوا ہو، اسے بھی قیامت کے دن لایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اپنی امانت ادا کرو. جواب دے گا کہ دنیا تو اب ہے نہیں، میں کہاں سے اسے ادا کروں. فرماتے ہیں پھر وہ چیز اسے جہنم کی تہ میں نظر آئے گی اور کہا جائے گا اسے لے آ. وہ اسے اپنے کندھے پر لاد کر لے چلے گا لیکن وہ گر پڑے گی، پھر اسے لینے جائے گا، بس اسی عذاب میں وہ مبتلا رہے گا. زیدان رحمہ اللہ اس روایت کو سن کر برا رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں میرے بھائی نے سچ کہا، پھر قرآن کی اس آیت کو پڑھتے ہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ فرماتے ہیں ہر نیک و بد پر یہی حکم ہے. ابو العالیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس چیز کا حکم دیا گیا اور جس چیز سے منع کیا گیا وہ سب امانت ہے. ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عورت اپنی شرمگاہ کی بھی امانت دار ہے. ربیع ابن انس رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو جو معاملات تیرے اور دوسرے کے درمیان ہوں یہ سب کو شامل ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اس میں یہ بھی داخل ہے کہ سلطان عید والے دن عورتوں کو خطبہ سنائے، یعنی حاکم وقت. اس آیت کے شان نزول میں مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا اور اطمینان کے ساتھ بیت اللہ شریف میں آئے تو اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر طواف کیا، حجر اسود کو اپنی لکڑی سے چھوتے تھے. اس کے بعد عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کو جو کعبے کے کنجی بردار تھے، یعنی ان کے پاس کعبے کی کنجی تھی، بلایا، ان سے کنجی طلب کی، انہوں نے دینی چاہی. اتنے میں عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ کے چچا نے کہا اے اللہ کے رسول اب یہ مجھے سونپیے تاکہ میرے گھرانے میں زمزم کا پانی پلانا اور کعبے کی کنجی رکھنا دونوں ہی باتیں رہیں. یہ سنتے ہی عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنا ہاتھ روک لیا. رسول اللہ نے دوبارہ طلب کی، پھر وہی واقعہ ہوا. رسول اللہ نے سہ بار طلب کی، عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ نے یہ کہہ کر دے دی کہ اللہ تعالیٰ کی امانت کے ساتھ دیتا ہوں. رسول اللہ نے کعبے کا دروازہ کھولا، اندر گئے، وہاں جو بت اور تصویریں تھیں سب کو توڑ پھینک دی. ابراہیم علیہ السلام کا بت بھی تھا جو مشرکین مکہ نے بنا رکھا تھا، جس کے ہاتھ میں فال کے تیر تھے. رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان مشرکین کو غارت کرے، بھلا خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کو ان تیروں سے کیا سروکار. پھر ان تمام چیزوں کو برباد کر کے ان کی جگہ پانی ڈال کر انہیں مٹا کر رسول اللہ کعبۃ اللہ سے باہر تشریف لائے. کعبے کے دروازے پر کھڑے ہو کر رسول اللہ نے کہا کوئی معبود برحق نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، وہ اللہ اکیلے ہیں جن کا کوئی شریک نہیں. اللہ نے اپنے وعدے کو سچا کیا، اپنے بندے کی مدد کی اور تمام لشکروں کو اللہ ہی نے اکیلے شکست دی. پھر آپ نے ایک لمبا خطبہ دیا جس میں یہ بھی فرمایا کہ جاہلیت کے تمام جھگڑے اب میرے پاؤں تلے کچل دیے گئے، خواہ مالی ہوں خواہ جانی. ہاں بیت اللہ شریف کی چوکی داری کا اور حاجیوں کو پانی پلانے کا منصب جو کا تو باقی رہے گا. اس خطبے کو پورا کر کے آپ بیٹھے ہی تھے جو علی رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر کہا, اے اللہ کے رسول, کنجی مجھے عنایت فرمائی جائے تاکہ بیت اللہ شریف کی چوکی داری کا اور حاجیوں کو زمزم پلانے کا منصب دونوں اکجا ہو جائیں. لیکن رسول اللہ نے انہیں نہ دی. مقام ابراہیم کو کعبے کے اندر سے نکال کر رسول اللہ نے کعبے کی دیوار سے ملا کر رکھ دیا اور لوگوں سے کہہ دیا کہ تمہارا قبلہ یہی ہے. پھر رسول اللہ طواف میں مشغول ہو گئے. ابھی دو پھیرے ہی پھیرے تھے کہ جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور آپ نے اپنی زبان مبارک سے اس آیت کی تلاوت شروع کی. اس پر عمر رضی اللہ نے فرمایا, میرے ماں باپ اللہ کے رسول پر فدا ہوں, میں نے تو اس سے پہلے رسول اللہ کو اس آیت کی تلاوت کرتے نہیں سنا. اب آپ رضی اللہ نے عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور انہیں کنجی سونپ دی. یہ وہی عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ ہے جن کی نسل میں آج تک کعبۃ اللہ کی کنجی چلی آتی ہے. یہ صلح حدیبی اور فتح مکہ کے درمیان اسلام لائے تھے جبکہ خالد بن ولید اور عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما مسلمان ہوئے تھے. ان کا چچا عثمان بن طلحہ احد کی لڑائی میں مشرکوں کے ساتھ تھا, بلکہ ان کا جھنڈا بردار تھا اور وہی بحالت کفر مارا گیا تھا. الغرض مشہور تو یہی ہے کہ یہ آیت اس بارے میں اتری ہے. اب خواہ اس بارے میں نازل ہوئی یا نہ ہوئی ہو, بہر صورت اس کا حکم عام ہے, جیسے عبداللہ بن عباس اور محمد بن حنفیہ رحمہم اللہ کا قول ہے کہ ہر ہر شخص کو ہر ہر امانت کی ادائیگی کا حکم ہے. پھر آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ فیصلے عدل کے ساتھ کرو, حاکموں کو احکم الحاکمین کا حکم ہو رہا ہے کہ کسی حالت میں عدل کا دامن نہ چھوڑو. ابن ماجہ کی حدیث میں ہے, رسول اللہ نے فرمایا, اللہ تعالیٰ حاکم کے ساتھ ہوتے ہیں جب تک کہ وہ ظلم نہ کرے, جب ظلم کرتا ہے تو اسے اسی کی طرف سونپ دیتے ہیں. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں, یہ ادائیگی امانت کا اور عدل و انصاف کا حکم اور اسی طرح شریعت کے تمام احکام و ممنوعات تمہارے لیے بہترین اور نافع چیزیں ہیں جن کا امر پروردگار تمہیں کر رہے ہیں. اور روایت میں ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس آیت کے آخری الفاظ پڑھتے ہوئے اپنا انگوٹھا اپنے کان میں رکھا اور شہادت کی انگلی اپنی آنکھ پر رکھی, یعنی اشارے سے سننا دیکھا, کان اور آنکھ پر انگلی رکھ کر بتایا. فرمایا, میں نے اسی طرح پڑھتے کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے. راوی حدیث ابو زکریہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں, ہمارے استاد مقری رحمہ اللہ نے بھی اسی طرح پڑھ کر اشارہ کر کے ہمیں بتایا, اپنے داہنے ہاتھ کا انگوٹھا اپنی دائیں آنکھ پر رکھا اور اس کے پاس کی انگلی اپنے داہنے کان پر رکھی. یہ حدیث اسی طرح امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے بھی سنن میں روایت کی ہے, اور ابن حبان رحمہ اللہ بھی اپنی صحیح میں اسے لائے ہیں, اور حاکم رحمہ اللہ نے مصدرک میں, اور ابن مردویہ نے اپنی تفسیر میں بھی اسے وارد کیا ہے. اس کی سند میں جو ابو یونس رحمہ اللہ ہیں, وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے مولا یعنی ان کے غلام ہیں. ان کا نام سلیم ابن جبیر ہے.